الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مل پر پڑھے باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں دنیا بھر کے مسلمان خلیفہ اول حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرتے اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تمام ممبروں اور محرابوں سے امیر المومنین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کے اوصاف، ان کے کمالات اور کارنامے بیان کیے جاتے تھے، جاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا. میری کوشش ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کے مختلف گوشوں پر گفتگو کی جائے، اور ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں کہ جس سے آپ کی نالج میں، معلومات میں اضافہ ہوا. اپنی پہلی گفتگو شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے تحفے میں میری مدد فرمائے. جو آیت مقدسہ تلاوت کی 24واں پارہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ متقی پرہیزگار ہیں. بزار نے اور ابن عساکر نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن نے فرمایا الذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لائے، اس سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اثر ہے. وصدق به، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر، رب کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متقی کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرہیزگار فرمایا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ الالفہ کے صفحہ نمبر 41 پر ایک بڑی شاندار بات تحریر فرمائی. آپ نے اسے اپنے دل و دماغ میں رکھ لیجئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع اس بات پر ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ذہن میں رکھیں الفاظ کے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، پھر عشرہ مبشرہ ہے، پھر حضور علیہ السلام کا سارا قبیلہ ہے، پھر باقی اہل بدر، پھر باقی اہل احد، پھر باقی بیت رضوان والے، پھر باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ تو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہر دور میں یہ رہا، اور اب بھی الحمدللہ یہی ہے، اور قیامت تک یہی رہے گا کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بعض نے کہا کہ دور جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبے کا بندہ۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا، اللہ کا بندہ۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی، یہ کنیت نام پر غالب آ گئی اور لوگ آپ کا نام ابو بکر سمجھنے لگ گئے، حالانکہ آپ کا نام عبداللہ تھا۔ والد محترم کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ ساتویں پشت میں مرہ بن کعب پر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے مل جاتا ہے۔ واقع فیل کے ٹھیک ڈھائی برس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر شریفہ میں چھوٹے تھے، 2 برس 3 ماہ 11 دن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن رہے۔ یہ 2 برس 3 ماہ 11 دن وہ دن ہیں جو انتہائی سخت اور انتہائی کڑے ایام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حالات کا مقابلہ فرمایا۔ آپ کی شہزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت اتنی مصیبتیں آئیں، اگر وہ مصیبتیں کسی پہاڑ پہ اترتی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سلام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے تمام کڑے سے کڑے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور الحمدللہ اسلام کو اسی شان و شوکت سے جاری رکھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں جاری و ساری تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 142 احادیث مقدسہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرمائی، 22 جماعت الثانی 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ اب اس بارے میں روایات کیا کہتی ہیں، حالات واقعات کیا کہتے ہیں، ذرا ہم اسے دیکھتے ہیں۔ ابن حبان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق ہم سب میں سے سب سے زیادہ محبوب تھے،
اور وہ ہم سے بہتر اور ہمارے سردار تھے. آپ گفتگو کرتے رہے, یہاں تک فرمانے لگے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ روایت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت حمام بن حارث کہتے ہیں, یہ بخاری کی روایت ہے, میں نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اس دور میں دیکھا کہ جب آپ کے ہمراہ پانچ غلام, دو عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. اللہ اکبر. ابو نعیم نے فراد بن صائب سے یہ روایت بیان کی کہ میں نے میمون بن مہران سے دریافت کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لائے یا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم پہلے اسلام لائے. انہوں نے فرمایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بورہ راہب کے زمانے میں ایمان سے مشرف ہوئے تھے, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجل کریم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت کثیرہ اس بات کی قائل ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس پر اجماع بیان کیا. اللہ اکبر. اب جس وقت آپ اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کی طرف آئے تو اس میں جو اسلامی معلومات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, اس میں ایک جگہ پر آپ کو ضرور جھول دکھائی دے گا, لیکن اگر آپ میری اس بات کو دل و دماغ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس جھول کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ بعض روایتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, بعض روایتیں آئیں گی کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم ہیں. بعض روایت میں آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بعض روایت میں آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اب اگر اسکول کا طالب علم ہے وہ الجھ جائے گا کہ صاحب اس میں سے کون سی بات درست ہے. تو دیکھو, دین سیکھنا ہو تو دین والوں کے پاس جانا پڑتا ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو دین سیکھ رہی ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہی ہے. دنیا میں کسی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ گوگل پہ لکھ دیتے ہیں, وہ یوٹیوب پہ لکھ دیتے ہیں. اب بتانے والا وہ مسئلہ صحیح بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا اس سے غرض نہیں ہے, بس بات اپنے مطلب کی مل گئی تو وہی مولوی درست ہے اور وہی سب سے اچھا ہے. نہیں دوستو, ہمیں دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اب دیکھیں, یہ چار روایتیں ہمارے سامنے ہیں اور ایک نوجوان طالب علم کا ذہن الجھ گیا, تو آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, چاروں باتیں درست ہیں. وہ کیسے درست ہیں؟ فرماتے, دیکھو, مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں, بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں, خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں, اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہیں. اللہ اکبر. تو جو ایک الجھاؤ ہمیں دکھائی دے رہا تھا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ایسی شاندار تدبیر بیان فرمائی کہ اس مشکل کو ہماری حل فرما دیا. مورخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول کیا، وہ کیا واقعہ ایسا ہوا، وہ کیا چیز ایسی ہوئی کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے کا محرک بنی. فرماتے ہیں زرقانی علی المواہب میں بھی یہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے ہوئے تھے. وہاں پر آپ نے خواب دیکھا، اور پہلے میں نے پڑھا تھا کبھی کہ خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی اتری اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے، یا چاند اترا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ روشنی میرے گھر میں رہے، تو آپ نے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیا. صبح بیدار ہوئے اور ملک شام میں ایک راہب تھا جو خواب کی تعبیر بتانے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، آپ اس کے پاس گئے اور اسے اپنا خواب سنایا. راہب آپ کو غور سے دیکھنے لگا، یعنی یہ خواب سننے کے بعد وہ دنگ سا رہ گیا تھا. اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو چونکہ آپ ابو بکر کے نام سے مشہور تھے، آپ نے کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے. اس نے کہا آپ کا قبیلہ کون سا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا میں مکے کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش کے خاندان سے ہوں. اس نے کہا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں بزنس میں تجارت کرتا ہوں. راہب نے کہا تو سن لیجئے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکے میں قبیلہ بنی ہاشم سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا. اے ابو بکر، تم ان کے دین میں داخل ہوگے، ان کے پہلے وزیر تم ہوگے، ان کے وصال کے بعد خلیفہ بھی تم ہی ہوگے. بس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ متاثر ہو گئے. جب مکے میں آئے تو سیدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کرنے لگے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا ابو بکر کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھی؟ وہ کسی نے کہا نا کہ معوضہ دکھلائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں، سرکار نے گویا فرمایا وہ معوضہ کم ہے جو دیکھا تم نے ملک شام میں. جیسے ہی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے جو تم ملک شام میں دیکھ چکے ہو، تو ابو بکر صدیق نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرما لیا. اب سنیے آپ، محمد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی تو سب کے دل میں تردد، شک اور ایک قسم کی جھجک ضرور پائی گئی سوائے ابو بکر صدیق کے. جب میں نے ابو بکر صدیق کو کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، ابو بکر نے کہا میرے آقا میں آپ پر ایمان لایا، اللہ اکبر، تو کسی قسم کا شک، کوئی جھجک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل پہ نہ تھی. الحمدللہ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک شاعر کو میں پڑھ رہا تھا، اس نے اپنے اشعار میں بڑا شاندار نقشہ کھینچا. وہ شاعر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر آئے، ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا، خدا کے دین کی تلقین کی اسلام پہنچایا، کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، شریعت دے کے بھیجا ہے، میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں، نجات دنیاوی و اخروی کی راہ دکھلاؤں۔ کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا و صدقنا، میرے ماں باپ آل و اولاد قربان اس شریعت پر، محمد کے خدا پر اور محمد کی رسالت پر۔ یہ کہہ کر جھک گئے ابو بکر چومے ہاتھ حضرت کے، پھر لگے پھر خدمت تبلیغ کرنے ساتھ حضرت کے۔ یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا، یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، حضور بہت خوش ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے البدایہ و نہایہ کی الفاظ، کہ جب رسول اللہ علیہ السلام اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو فوراً ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کے پاس سے حضور چلے تو مکے کی دو پہاڑیوں کے درمیان ابو بکر کے اسلام لانے سے آپ سے زیادہ کسی کو خوشی نہیں تھی، یعنی سب سے زیادہ خوشی تھی تو وہ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھی۔ حضور کو اتنی خوشی کیوں ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، حضور زیادہ خوش کیوں تھے یا کیوں ہوئے؟ اللہ اکبر، چند باتیں ذہن میں رکھیں اس حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے لیے قیمتی ہیرا تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے محفوظ کر رکھا تھا، ایک بات۔ دوسری بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت کہ دنوں نے دور جاہلیت میں نہ کبھی بت پرستی کی نہ کبھی شراب کو چکا تھا۔ تیسری بات، سارے عرب والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ چوتھی بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور بلند اخلاق والے تھے۔ پانچویں بات، ابو بکر غریبوں پر کمال شفیق اور مہربان تھے۔ چھٹی بات، گمشدہ لوگوں کو تلاش کر کے لانا چاہے کتنی قیمت دینی پڑے وہ دیتے اور ان کو اپنے گھر والوں کے حوالے فرمایا کرتے تھے۔ ساتویں بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زنا سے بہت دور تھے۔ آٹھویں بات، سب لوگوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور نویں بات، ابو بکر صدیق کی یہ خوبی، وہ حق بات کہنے میں کسی کا خوف محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی ڈر نہیں تھا، بلا جھجک وہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت میں کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، حضور اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو لکھا، ملفوظات اعلی حضرت میں یہ بات موجود ہے۔ حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں علیہ الرحمٰن، اب میں الفاظ آپ کے سناتا ہوں، فرماتے ہیں کہ چند برس کی عمر میں آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے گئے اور کہا یہ ہے تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کر۔ پھر انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ کے والد جب آپ بت کے سامنے تشریف لے گئے تو فرمانے لگے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑوں دو، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ آپ نے ایک پتھر اس کے مارا جس کے لگتے ہی وہ گر پڑا اور قوت خداداد کتاب نہ لاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. باپ نے جب یہ حالت دیکھی تو انہیں غصہ آیا اور وہاں سے آپ کی والدہ کے پاس لائے اور سارا واقعہ بیان کیا. والدہ نے کہا اے ابو قحافہ اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو یہ بچہ عتیق ہے, آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے. یہ روایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مجلس اقدس میں بیان کی. جب یہ بیان کر چکے تو جبریل امین رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبریل امین نے یہ الفاظ تین بار دہرائے, صدق ابو بکر وہو صدیق, صدق ابو بکر وہو صدیق, صدق ابو بکر وہو صدیق. ابو بکر نے سچ کہا وہ صدیق ہے, ابو بکر نے سچ کہا وہ صدیق ہے, ابو بکر نے سچ کہا وہ صدیق ہے. اللہ اکبر. دور جاہلیت میں بھی کہ جب گھر گھر میں بت بنتے تھے اور ہر گلی ہر نکڑ پر بت نصب ہوتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیشانی کو بتوں کے آگے نہیں جھکایا. تو یہ وہ ہیرا تھے کہ جنہیں اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے محفوظ کر رکھا تھا. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی شراب کو نہیں چکھا. سوچے آپ جس طرح بت پرستی عام تھی اسی طرح شراب نوشی بھی عام تھی. ہر گھر میں مٹکوں میں شرابیں بنتی تھی اور پانی کی طریقے سے شراب پی جاتی تھی. اللہ اکبر. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں, جماعت صحابہ میں موجود ہے, تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے ابو بکر یہ فرمائیے زمان جاہلیت میں کبھی شراب پی؟ آپ نے خوب جواب دیا, فرمانے لگے اعوذ باللہ خدا کی پناہ. اس پر کہا گیا کہ یہ کیوں فرمایا؟ فرمانے لگے سنا میں اپنی مروت اور آبرو کی بڑی حفاظت کرتا تھا اور شراب خور کی مروت اور آبرو برباد ہو جاتی ہے. یہ بات جب حضور علیہ السلام تک پہنچی تو حضور نے دو مرتبہ فرمایا صدق ابو بکر, صدق ابو بکر. میرے ابو بکر نے سچ کہا ہے, میرے ابو بکر نے سچ کہا ہے. دوستو یاد رکھو کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا بہت بڑا فن ہے, زنا کرنا بہت بڑا فن ہے, حرام کاری کرنا بہت بڑا فن ہے اور اس سے معاشرے میں بڑی ویلیو ہوتی ہے, بڑی قدریں بڑھتی ہیں, بڑی عزتیں بڑھتی ہیں. اور آج آپ دیکھیں غیر مسلم کے نام پہ پرمنٹ شراب کے حاصل کیے گئے اور پوری کراچی میں جگہ جگہ شراب کے سٹور کھول دیے گئے. کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا, نہ کوئی سیاسی جماعت نہ کوئی مذہبی جماعت. بلکہ آپ کو یاد ہوگا دو تین مہینے پرانی بات کروں تو اسمبلی میں بل پیش کیا اور وہ پیش کرنے والا ہندو تھا اور اس نے کہا کہ ہم شراب کی مذمت کرتے ہیں, جتنے غیر مسلم کے نام پر پرمٹ جاری کیے گئے سب کو کینسل کیا جائے. تو عمران خان کی حکومت میں وہ ڈبو جو پیدا ہوا فواد چودھری, اس الو کے پٹھے نے دفاع کرنے کی کوشش کی. یعنی غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ شراب پہ پابندی لگاؤ اور ادھر مسلم وزیر کہہ رہا ہے کہ ہم پابندی نہیں لگائیں. اللہ اکبر. تو دوستو یاد رکھو کہ اگر ہم نے اپنے بچوں پہ توجہ نہ دی یہ شراب کا کام پھیلتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. یہ شرابیں اسکولوں میں داخل ہو جائیں گے, یونیورسٹیز اور کالجز کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان شرابوں نے, لیکن یہ اسکولز میں داخل ہو جائیں گے. ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے اسکول بھیجتے ہیں, پتا چلے کہ ہمارے بچے بھی شراب کی لعنت میں ملوث ہو گئے تو خدا کے لیے اس پر منظم پیمانے پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اگر تم نے یہ لائسنس غیر مسلموں کو دیے ہیں تو بس پھر اسے عیسیٰ نگری تک محدود رکھا جائے، یا وہ جہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں وہاں پہ محدود رکھا جائے. یہ پوری کراچی میں ان لعنتوں کو پھیلانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، غیر مسلم تو کم شراب پیتے ہیں، اب ہمارے مسلمان بھائی زیادہ شراب استعمال کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہی شرابیں ہیں جو لوگوں کے گردوں کو ختم کر رہی ہے. اور اگر اس طریقے سے ہماری نسل کو ختم نہ بھی کیا جائے تو یہ جدید کولڈ ڈرنگ کا انداز، یہ لال پیلی بوتلیں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بچے بڑے شوق سے لے کر کے آتے ہیں. یعنی میں آپ کو کل کی بات بتاؤں، آغا خان میں وہ 3-4 سال کا بچہ، وہ اس لیے لایا گیا کہ اسے ڈائلسس کی ضرورت پڑ گئی، اس کے گردے ختم ہو گئے، اس کی کڈنی ختم ہو گئی. کیوں؟ کہ ماں باپ اسے چپس کھلاتے رہے اور ماں باپ اسے کولڈ ڈرنک پلاتے رہے. تو خدا کے لیے اے میرے بزرگوں، دوستو، اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرو. یہ ساری کولڈ ڈرنکس اور یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے اور ہمارے گردوں کو ختم کر رہی ہے، اس سے بچانے کی کوشش کرو. یہ بازاری چپس اور یہ بازار کی ساری چیزیں یقیناً ہمارے سارے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس سے خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچا. اور یہ گٹکے کی لعنت، اللہ تبارک و تعالی میرے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے، یہ لعنت بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے. اور پھر یہ اندر جا کر کے کتنی تباہی مچاتی ہے. ایک تو گٹکے کھانے والے کا منہ ہی کم کھلتا ہے، اندر کا گوشت بڑا ہو جاتا ہے. تم میرے پاس آؤ نا نماز کے بعد، میں تمہیں فوٹیج دکھاؤں کہ لوگوں کے جب آپریشن ہوئے اور جب منہ کھولا گیا تو سارے اندر حصے میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ کیڑے چل رہے ہیں. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یار تمہیں اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی تو فکر کر لو. تمہیں اپنی فکر نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی تو فکر کر لو. تمہیں اپنی فکر نہیں ہے، اپنی بہن بھائیوں کی تو فکر کر لو. کہ تم دنیا سے چلے گئے تو ماں باپ کا کیا ہوگا، بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر دست شفقت کون رکھے گا؟ خدا کے لیے اس لعنت سے نکلنا ہم سب پہ ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو اس لعنت سے نکالنا ضروری ہے. اللہ اکبر، تو یہ لعنت پھیلتی جا رہی ہے. اور پھر دیکھیں آپ کہ گٹکے کا نام ماوا رکھ دیا. میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، آواز آئی، یار ذرا ماوا کھلانا. اور میں سمجھا ہوں گے بھائی وہ مغز جو ہوتے ہیں ماوا، پتا چلا گٹکا. اچھا کھائیں گے کیسے؟ گٹکے پر ہاتھ نہیں لگائیں گے، اسے پلاسٹک سے پکڑیں گے اور اس طریقے سے منہ میں ڈالیں گے. انگلیاں خراب نہیں ہونی چاہیے. او بے وقوف، انگلیاں تو نے بچا لی، اندر کا نظام کون بچائے گا اس کی تباہی سے. مشہور گٹکا لانڈی کا، میرا ایک عرصہ لانڈی کورنگی میں گزرا. میں آپ کو بتاؤ، آپ سر پکڑ لیں گے، جس طرح یہ مزدور سیمنٹ اور بجری ملاتے ہیں نا، اس طرح لانڈی میں کمرے میں فرش پر گٹکا بیلچوں سے ملایا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس میں چھالیاں ڈالی جا رہی ہیں؟ یہ چھالیاں نہیں ہیں، یہ کھجور کی گٹلیاں ہیں. چلو اگر چھالیاں بھی ہونا، آپ نیٹ پہ ذرا سرچ کر لینا، انسان کے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھالیاں کو گلا سکے، جو چھالیاں کو پگھلا سکے. چھالیاں بذات خود گوشت کو گلانے میں استعمال ہوتی ہے. سوچو مسلمانوں، جس کو تم مزہ سمجھ رہے ہو، جس کو تم زندگی سمجھ رہے ہو، یہ کئی زندگیوں کے چراغ اس نے بجھا دیے، کئی زندگیوں کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو بہرحال میرا کام آپ کو دعوت دینا ہے اور اس برائی سے روکنا ہے. خدا کے لیے آج ہی تہیا کرو کہ مولا اس لعنت سے ہم بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی بس حفاظت فرمائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے گٹکا آ رہا ہے تو بڑا شاندار ہوگا. یہ بھی میں تمہیں بتاؤں کہ ان ڈرموں کے اندر یہ گٹکے آتے ہیں، یہ تھیلیاں اس کی کہاں پر پرنٹ ہوتی ہیں اور کہاں پر یہ پیک ہوتا ہے، میں سب تمہیں بتا سکتا ہوں. ہماری نوجوان نسل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو تباہ کرنے کی منظم پیمانے پر پلاننگ ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ شراب کی لعنت ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا دی گئی ہے اور جگہ جگہ پر شراب کے سٹور کھل چکے ہیں اور ہمارے نوجوان اس لعنت کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان بھائی اور بہنیں اس لعنت میں گرفتار ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس لعنت سے نکالے اور اللہ تعالی انہیں صحیح راستے پر گامزن کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ دور دیکھے آپ کہ شراب مٹکوں میں بنائی جاتی، ابھی جسے ہم کچی شراب کہتے ہیں، یہ سندھ کے اندر بھی اس کا کام بڑے عروج پر ہے۔ ابھی آپ نے اگر صرف 3 دن پہلے کی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دن پہلے انڈیا کا ایک گاؤں کہ جس میں کچی شراب پینے کی وجہ سے 1100 افراد موت کی آغوش میں پہنچ گئے، 1100 افراد مرے ہیں 3 دن پہلے انڈیا کے ایک گاؤں میں کچی شراب پینے کی وجہ سے، تو شرابیں اس دور میں اس طرح سے بنتی تھی۔ لیکن جسے اللہ بچاتا ہے، اللہ اکبر، وہ چاروں طرف اگر گناہ کا بازار بھی گرم ہو تو تب بھی وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب کو چکا۔ یہ بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو حضور نے 2 مرتبہ فرمایا کہ میرے ابوبکر نے سچ کہا ہے، میرے ابوبکر نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرب والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا پیار کرتے، کیونکہ وہ بھی بڑے شفیق تھے۔ دیکھو حضور نے فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت میں، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر بڑی شفقت فرمائے، یہ قتل کے فیصلے کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس دیتیں جمع ہوتی تھی اور اگر کوئی مال نہیں دے سکتا تھا تو ابو بکر صدیق اس میں اپنا مال شامل کرتے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ ابو بکر صدیق کے پاس مال جمع نہیں کرائیں گے یا ابو بکر صدیق کا فیصلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، لوگ اس کو برادری سے نکال دیا کرتے تھے، اتنے شفیق تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگ ابو بکر صدیق سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حق بات کہنے میں ابو بکر صدیق نے پوری زندگی کسی کا خوف نہیں کیا، حالانکہ تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، اور یہ بزنس مین مائنڈ جو ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ کسی کے جھگڑے میں نہیں پڑتا، کسی لڑائی میں نہیں پڑتا، اور بعض مرتبہ آپ سمجھانے جائیں تو سامنے پارٹی کی سائٹ لینے لگ جاتا ہے، وہ لوگ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، کسی جھگڑے میں شامل نہیں ہوتے، ہمارے کاروبار کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ دیکھیں نا، کوئی سمجھدار دکاندار ہو، اگر آپ اس کی دکان پہ جھگڑا کریں، آپ غلط بھی ہو، آپ اسے تھپڑ بھی مار دے، وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ میرا کاروبار کہیں نقصان میں نہ چلا جائے، بعد میں یہ گنڈے لائے اور میرے بچوں کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو اسی وقت معافی تلافی کی کوشش ہوتی ہے اور جھگڑا اسی وقت ختم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی اسلام قبول کیا، ابو بکر صدیق کا اثر جس پہ تھا، جس سے دوستی تھی، جس سے رشتہ داری تھی، ابو بکر صدیق نے سب کے سامنے دعوت اسلام پیش کی، آؤ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ لوگوں یہ چھوڑو نا، یہ لات منات حزہ حول، یہ تو سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، آؤ میں تمہیں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی خوف نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، حضور نے انہیں سکھایا تھا کہ جب تک انسان اپنی جان، مال اور سب کچھ اللہ کے حوالے نہیں کر دیتا تب تک کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلام دینا شروع کر دی۔ اب دیکھیں آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت اسلام دینی شروع کی تو کام کس انداز میں کیا؟ عرب کے جو مشہور لوگ تھے، جو نامچین لوگ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام دی اور ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے۔ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ میں مشہور نام آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ کہیے گا، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عثمان بن معون، حضرت ابو عبید بن جرہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابی ارقم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو ابو بکر صدیق کی تحریک پر اسلام قبول کیا. تو لوگوں، حق کا پیغام آگے تک پہنچانے میں ہمیں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، آپ دکان سے نکلتے ہیں، پانچ دکانداروں کو بھی آپ آواز دے دینا، چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے چلتے ہیں. ایک بار اگنور کر دے گا، دو بار اگنور کر دے گا، لیکن ان پانچ دس میں سے ایک آدمی پھر آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور پھر آپ دیکھیں گے کاروان بنتا چلا جائے گا. پھر کبھی آپ کسی کاروبار میں مصروف ہو گئے اور ادھر اذان ہو گئی، پھر یہ پانچ آدمی آپ کو لینے کے لیے آئے کہ میرے بھائی، آپ کی دعوت پر تو ہم نمازی بنے، اور آپ نماز سے اب دور ہو رہے ہیں. تو حق بات کہنے میں، حق کا پیغام پہنچانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر ہماری زبان سے کچھ فائدہ ہوتا ہو تو ہم نے اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر رکھا، کاروباری بنایا، اگر آپ کی زبان سے کہ صاحب دیکھیں میمن مسجد مسلم الدین گارڈن تعمیر ہو رہی ہے، آپ اس میں حصہ لیں، بہت پرانی مسجد ہے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، آپ دیکھیں آہستہ آہستہ لوگ آپ سے جڑتے چلے جائیں. اگر آپ کی زبان سے کوئی 2-5 لاکھ روپے دے دے گا تو یقیناً یہ آپ کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا اور اس کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا. تو ہمیں حق بات کہنے میں ہمیں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر، یہ لوگ حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اب یہ اسلام کے ستون ہیں، اب ان پر اسلام کی خوبصورت عمارت تعمیر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور پھر ان سے لوگ جڑتے گئے، پھر خواتین دامن رسول سے وابستہ ہوتی چلی گئیں، اللہ اکبر، پھر اسلام کا نہ ختم ہونے والا پیغام پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے، مورخین کہتے ہیں، صرف باہر کے لوگوں کو دعوت نہیں دی، یہ بھی بڑی کام کی بات ہے کہ باہر والوں کو کہو نمازی بنو، اور خود کی بیوی نماز نہ پڑھتی ہو، خود کے بچے نماز نہ پڑھتے ہو، تو تبلیغ کا اثر کیسے ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنے لوگوں کو دار اسلام میں داخل کیا، وہیں پر اپنے سارے گھر والوں کو بھی حضور کی غلامی میں داخل کیا. اللہ اکبر. آپ کے والدین نے اسلام قبول کیا؟ سنیے، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کا ایمان جھوم اٹھے گا. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام فتح مکہ کے دن شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم حضرت ابو قحافہ کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کے والد محترم بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے. حضور نے جب ابو بکر صدیق کے ساتھ ابو قحافہ کو دیکھا تو فرمایا، هل ترکت الشیخ فی بیتہ حتی اکون انا آتیہ فی، اے ابو بکر، ان کو گھر ہی میں رہنے دیتے؟ میں خود ان کے پاس چلے جاتا، کلمہ پڑھا دیتا، مسلمان کر دیتا، ان کو گھر میں رہنے دیتے؟ جواب سنیے، یا رسول اللہ، ہوا احق کو ان یمشی الیک من ان تمشی انت الی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو نہ کہ آپ ان کے پاس جائیں، یہ زیادہ حقدار ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ابو قحافہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اب سرکار کا ہاتھ لگ گیا نا، یہ تو بابا مردوں میں زندگی آ جائے تو دل کو زندہ کرنا میرے آقا کے لیے کون سی بڑی بات ہے. سرکار نے سینے پر ہاتھ پھیر کے فرمایا، ابو قحافہ، اسلام قبول کرو، اتنا فرمانا تھا ابو قحافہ کی زبان پڑھنے لگ گئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا, اللہ نے ابو قحافہ کو 98 برس عمر شریف عطا فرمائی, 98 برس عمر شریف عطا فرمائی. اللہ اکبر. اب کیا ہوا صاحب, اس موقع پر حضور نے ابو بکر کو, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے والد کے اسلام لانے پر مبارکباد دی. فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو, تمہارے والد نے اسلام قبول کر لیا. اچھا اب کیا تھا, ابو قحافہ کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے. حضور نے فرمایا ابو بکر ان کے بالوں کو کلر کرو, ان کے بالوں کو رنگو, لیکن کالے خضاب سے منع فرمایا. اللہ اکبر. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ مہربہ, انہوں نے اپنے خاوند کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا, ابتدائی دور ہی میں اسلام میں داخل ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی والدہ مہربہ کو 94 برس عمر شریف عطا فرمایا. اللہ اکبر. اب سنیے آپ, اب اکابر علماء ہمارے کیا لکھتے ہیں. اکابر علماء فرماتے ہیں یہ ابو بکر صدیق کا مبارک خاندان ہے جس کو اللہ نے اسلام سے مشرف کیا. صحابہ کے درمیان یہ خصوصیت ابو بکر کے خاندان ہی کو حاصل ہے. علماء نے صراحت کی ہے کہ آپ کے علاوہ پوری جماعت صحابہ میں کوئی ایسا نہیں جس کی مسلسل 4 پشتیں صحابیت سے مشرف ہو. پوری جماعت صحابہ میں یہ اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ مسلسل 4 پشتیں رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں داخل اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی. حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, 7 منٹ ہمارے پاس ہے, کل 4 خواتین سے شادیاں کی جن سے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئے. اب میں ذرا اس پر بھی گفتگو کر دوں تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بھی بیٹھ جائے. پہلی آپ کی زوجہ کا نام قتیلہ تھا, مورخین کا اختلاف ہے ان کے اسلام کے بارے میں. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا, بعض کہتے ہیں کہ نہیں قبول کیا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ عبداللہ بن ابی بکر اور اسما بنت ابی بکر کی والدہ ہیں. دور جاہلیت میں آپ نے ان کو طلاق دی تھی. یہ مدینے کے اندر اپنی بیٹی اسما کے لیے, اب غور سے سننا, پنیر اور گھی کا ہدیہ لے کر آئیں تو حضرت اسما نے ہدیہ قبول نہیں کیا اور گھر میں آنے بھی نہیں دیا, بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہلا بھیجا کہ اس سلسلے میں رسول اللہ علیہ السلام سے دریافت کرے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان کو گھر میں آنے دیں اور ان کا ہدیہ قبول کریں. بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت اسماء قریش سے مصالحت کے دور میں ان کی والدہ ان کے پاس آئیں, وہ مشرکہ تھی والدہ, انہوں نے اس سلسلے میں رسول اللہ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرما دی, اللہ تمہیں ان کفار سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے معاملے میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا, کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو تو بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہے. حضور نے فرمایا تحفہ وغیرہ لے لیا جائے. دوسری آپ کی زوجہ محترمہ ہیں, ان کا نام تھا ام رومان بنت عامر. مورخین کہتے ہیں یہ بنو کنانہ سے تھی, بنو کنانہ بن خزیمہ سے. ان کے پہلے شوہر کا نام حارث بن سنجرہ تھا, مکے میں انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے نکاح کیا. یہ شروع دور ہی میں اسلام سے مشرف ہوئی, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ مہربان ہیں اور یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ مہربان ہیں. 6 ہجری میں مدینہ کے اندر ان کی وفات ہوئی. تیسری آپ کی زوجہ اسما بنت امیس, ان کی کنیت ام عبداللہ. مورخین کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دار الارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسلام سے مشرف ہو کر رسول اللہ علیہ السلام سے بیعت کر چکی تھی. یہ پہلی ہجرت کرنے والی خوش نصیب خواتین میں سے تھی. انہوں نے اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی, پھر ان کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے 7 ہجری میں مدینہ منورہ آ گئی. جنگ موطہ 8 ہجری میں جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا, اور ان کے بطن سے ابو بکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر یہ پیدا ہوئے. اب سنیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان سے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نکاح کیا. اللہ اکبر. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد بھی یہ کافی عرصے زندہ رہی. مورخین کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے فاروق اعظم نے, ابو موسیٰ اشعری نے, عبداللہ ابن عباس اور ام فضل زوجہ عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے احادیث مقدسہ روایت کی ہیں. تیسری آپ کی زوجہ ہیں حبیبہ بنت خارجہ, انصار کے خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اوالی مدینہ میں مقام سخ میں ابو بکر ان کے ساتھ رہتے تھے, اور ان کے بطن اقدس سے ابو بکر صدیق کی ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی, جو ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد اس دنیا میں جلوگر ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے, پہلے نمبر پر عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں. مورخین کہتے ہیں یہ سب سے بڑے تھے. حدیبیہ کے دن مشرف با اسلام ہوئے, اور پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ اسلام پہ ڈٹ گئے, رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت سے مشرف ہوئے, شجاعت و بہادروں میں بہت زیادہ مشہور تھے, اور ختم نبوت کے معاملے پر جن جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ابو بکر کے یہ شہزادے سب سے آگے کھڑے رہے اور ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے رہے. یزید کا جب دور آیا تو جس وقت وہ بیعت لے رہا تھا تو اس سال یہ مکے جا رہے تھے, اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا, اور مکے شریف ہی میں ان کی قبر مبارکہ موجود ہے. دوسرے شہزادے عبداللہ بن ابی بکر ہیں. مورخین کہتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر ان کا بڑا اہم کردار تھا. یہ دن بھر مکے میں گزارا اور مکے والوں کی قبریں جمع کرتے, اور پھر رات کے وہ چپکے سے غار میں پہنچ کر یہ قبر حضور علیہ السلام کو دیتے اور ابو بکر صدیق کو سناتے. جب صبح ہونے لگتی تو یہ واپس آ جاتے. کہتے طائف کی جنگ میں آپ کو تیر لگا, زخم گہرا ہوتا چلا گیا, اور اسی زخم کے سبب آپ نے مقام شہادت حاصل کیا. آپ کے شہزادے محمد بن ابی بکر ہیں تیسرے شہزادے. یہ اسمہ بنت امیس کے بطن سے تھے. حجت الوداع کے موقع پر مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ میں ان کی ولادت ہوئی. نوجوان قریش میں سے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں کھیل کے بڑے ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں آپ کو مصر کا گورنر مقرر کیا, اور وہیں پر ابو بکر صدیق کے یہ شہزادے قتل کر دیے گئے. فقہ سبا میں سے قاسم بن محمد یہ انہی کے صاحبزادے ہیں. حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادیوں کی طرف بھی میں آ جاؤں, تھوڑا سا وقت ہے. پہلی شہزادی اسمہ بنت ابی بکر ہے. یہ ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھی. رسول اللہ علیہ السلام انہیں ذات النطاقین کے لقب سے نوازا تھا, کیونکہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام اور اپنے والد کے لیے توشہ تیار کیا. اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو اپنی کمر بند کو پھاڑ کر توشے دان باندھ دیا اس میں, تو رسول اللہ نے یہ لقب انہیں اس وجہ سے عطا فرمایا. زبیر بن عوام سے ان کی شادی ہوئی. بحالت حمل مدینہ کی طرف ہجرت کی. ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ان کے بطن سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا. اللہ اکبر. جو ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء کو رسول اللہ کی خدمت کی نا, سو سال عمر شریف عطا فرمائی. سو سال کی عمر شریفہ میں نہ تو عقل میں کوئی تغیر آیا اور نہ کوئی دانت گرا. اللہ اکبر. انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے 56 حدیثیں روایت کی اور پھر ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور پھر آگے صحابہ کرام نے روایت کی. بڑی سخی خاتون تھی، کوئی بھی سوال در پہ آتا تو خالی نہیں جاتا تھا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ لے کے جاتا. پھر آپ کی شہزادی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم مسلمانوں کی عظیم ماں ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے آپ سے نکاح فرمایا، خواتین میں سب سے بڑی عالمہ فاضلہ تھی. رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت عطا فرمائی. عبداللہ ابن زبیر کی خالہ تھی اور ان سے بڑی محبت کرتی تھی، تو رسول اللہ علیہ السلام ام عبداللہ کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ، بڑا کمال ہے، خدا کی قسم، بزرگوں کی باتیں ہیں اور آپ کو مزہ آئے گا سن کے. امام شوبی فرماتے ہیں، مسروق رحمت اللہ تعالی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حدیث روایت کرتے تو فرماتے، مجھ سے صدیقہ بنت صدیق اللہ کے محبوب کی محبوبہ نے حدیث بیان کی ہے. اللہ اکبر. یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، اللہ کے محبوب کی محبوبہ نے یہ حدیث بیان کی ہے جن کی براءت اللہ نے نازل فرمائی. آپ نے جو احادیث مقدسہ روایت فرمائی ان کی تعداد 2210 ہے. 2210 احادیث مقدسہ روایت فرمائی. 63 سال اور کچھ ماہ میں آپ کی وفات 57 ہجری میں ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار کی کوئی اولاد نہیں تھی. تیسری شہزادی ام کلثوم بنت ابی بکر ہیں. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، یہ حبیبہ بنت خارجہ انصاری کے بطن سے تھی. جب ابو بکر صدیق کا وصال ہونے لگا تو وفات کے وقت آپ نے عائشہ صدیقہ سے کہا، ذرا غور سے سنیے گا، یہ کہتے ہیں نا نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، ذرا یہاں سنیے گا. آپ نے عائشہ صدیقہ سے کہا، یہ تمہارے بھائی اور یہ تمہاری بہنیں ہیں. دو بہنوں کا ذکر کیا. انہوں نے عرض کیا، میری بہن تو اسما ہے، ان کو تو میں جانتی ہوں. ایک بہن کا ذکر کیا. ابو بکر صدیق نے دو کا ذکر کیا، تمہاری دو بہنیں ہیں. کہا اسما ہے، میں جانتی ہوں، دوسری کون ہے؟ میں نہیں جانتی. ابو بکر صدیق نے فرمایا، جو بنت خارجہ کے بطن میں ہے، تمہاری بہن بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے. اللہ اکبر. میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. اب سنیا، عائشہ صدیقہ نے نہیں کہا ابا جی پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ نہیں کہا. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، بنت خارجہ کی جو پیٹ میں ہے وہ تمہاری بہن ہے. اب سنیے، عائشہ صدیقہ فرماتی، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، وہ لڑکی ہی ہوگی، وہ لڑکی ہی ہوگی. یہ ہے حضور کریم علیہ السلام کے گھر والوں کا ایمان. اللہ اکبر. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ کی وفات کے بعد ام کلثوم کی ولادت ہوئی. ام کلثوم کی شادی طلحہ بن عبیداللہ سے ہوئی جو جنگ جمل میں شہید ہوئے. شہادت کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ام کلثوم کو اپنے ساتھ لے کر حج کیا. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا خاندان اور میٹھا خاندان کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کس طریقے سے پھر دین متین کی خدمت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے اور بھی گوشے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں اس پر گفتگو کروں گا. الحمدللہ مسجد کی تعمیر کا کام بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے اور روزانہ آپ ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، لیکن یہ انتظام کو چلانے کے لیے یقیناً ایک رقم کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ جب بھی یہاں پر اعلان ہوتا ہے، یہ جتنے مسلمان ہیں دل کھول کر اس میں اپنے عطیات ڈالتے ہیں اور اسی سے یہ سارا کام چل رہا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بازار سے چندہ وصول کرنے کی کوئی کمیٹی ابھی تک میں نے نہیں بنائی ہے، کسی کو حکم نہیں دیا ہے کہ وہ دکانوں پہ جا کر چندہ وصول کرے. کچھ شرارتی لوگ ایسے ہیں, دو دن پہلے رپورٹ ملی مجھے کہ مارکیٹ میں آئے اور کہنے لگے کہ شاہ صاحب کی مسجد کے لیے چندہ دیں آپ, شاہ صاحب نے ہمیں بھیجا ہے. ایسے لوگوں کی فوراً تصویر کھینچیں آپ, یا تو پکڑ کے میرے پاس لے کر کے آئے. اگر ایسے لوگ جو یہ کاروائی کر رہے ہیں آپ انہیں جانتے ہیں تو اس کی اطلاع ہمیں دیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ کام ہوتے ہیں تو ایسے لوگ آٹومیٹکلی پیدا ہوتے ہیں جو مسجد کے نام پر اور دین کے نام پر کھانے کی پلاننگ میں لگے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں عقل عطا فرمائے, اور ان سے کہوں گا یہ مسجد کے معاملات اور مسجد کی رقم ہے, اگر ایک پیسہ بھی آپ کے پیٹ میں چلا گیا تو یاد رکھو کہ یہ دنیا اور آخرت آپ کی برباد کر کے رکھ دے گا. تو اگر آپ نے پیسہ لیا ہے مسجد کے نام پہ تو مسجد تک وہ پہنچائیں. جس کسی کو پیسہ دینا ہو یہاں پر آئے, مجھ سے رابطہ کرے, انتظامیہ سے رابطہ کرے, احمد بھائی ہیں ہمارے اور مصطفیٰ باپو ہمارے یہاں پر موجود ہیں, رئیس قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں, خود میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں, امام صاحب ہے, موزن صاحب ہے, آپ رابطہ کریں. جس طرح سے آپ حصہ لینا چاہتے ہیں, سمٹ کے ذریعے سے, سریے کے ذریعے سے, جس طریقے سے بھی آپ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں. الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کا کام جاری و ساری ہے. آپ دعا کریں کہ بس میری خواہش ہے کہ رمضان شریف میں ہم مسجد میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.